سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا رستہ، سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا رستہ، دے نبی کا واسطہ دے کامیابی کا رستہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک آبک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں کہ جو کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سلامتی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ ماہ رمضان کو عبادت کرتے ہوئے گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ کل آپ سے جو کچھ بیان ہوا تھا، سورہ اعراف کی آیت کے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا اور اس میں مسجد کے حوالے سے ہمارا بیان تھا، آج مزید اس میں آگے بڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آئیے آپ کو آج کا نصاب جو ہے وہ سونا اور چاندی کے ریٹ کے حساب سے وہ بتاتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
1 جولائی 2014، زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے۔ 1 جولائی 2014، زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے۔
آپ کو ہم نے نصاب بتا دیا 38,850 روپے کے حساب سے، اب اس کی مزید تفصیلات کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں۔ اگر اپنی زکوٰۃ کے متعلق کو شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو وہ لے لیں۔ الحمدللہ ہماری یہ دارالافتاء اہل سنت کی جو خدمت ہے، سروس، یہ یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ فری آف کاسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں درست زکوٰۃ عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، اس میں سستی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ سونے اور چاندی کے ریٹ تبدیل ہوتے ہیں، سونا بھی بعضوں کا سال بھر میں کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، رقم بھی آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، بیچ میں رقم آتی ہے اور بہت کچھ اسیٹس وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں۔ بیسیکلی تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ہماری کن کن اشیاء پر ہے، کہاں نہیں ہے، کہاں رخصت ہے، کہاں نہیں ہے، صاحب نصاب کون ہوتا ہے، زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، کس کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، زکوٰۃ کس طرح ضائع ہو جاتی ہے، اس کے لیے مقتۃ المدینہ کی کتاب تو موجود ہے، فیضان زکوٰۃ، اور ماشاء اللہ ایک ضخیم کتاب بھی موجود ہے، احکام زکوٰۃ۔ اس کا اگرچہ مطالعہ کرنا ہی ہمارے لیے مفید ہے، لیکن اگر آپ ابھی رہنمائی لے لیں، اسلامی بہنیں پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور اسلامی بھائیوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اس طرح زکوٰۃ درست طور پر ہماری ادا ہو جائے، اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنی پریویس یا پچھلی پریکٹس کو ہی کنٹینیو کرنے کے بجائے آپ ایک مرتبہ شرعی رہنمائی ضرور بھی ضرور حاصل کر لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو کل ہم نے مسجد کے حوالے سے جو سورہ اعراف کی آیت کریمہ سنی تھی، اسی کا آگے تسلسل ہے کہ جب مسجد کا بیان ختم ہوتا ہے تو آگے ارشاد ہوتا ہے، وہ کلو وشربو ولا تصرفو۔ خلیفہ ہارون رشید کا ایک عیسائی طبیب جو علم طب میں بڑا ماہر تھا، اس نے ایک مرتبہ حضرت علی بن حسین واقد رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا، علم دو طرح کا ہے، علم ادیان اور علم ابدان، اور تم مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں علم طب سے متعلق کچھ بھی مذکور نہیں، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر طب. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عیسائی طبیب کو جواب دیا کہ اللہ تعالی نے ہماری کتاب کی آدھی آیت میں پوری طب کو جمع کر دیا ہے. عیسائی طبیب نے حیران ہو کر پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو. یہ بہت عمدہ ایک مدنی پھول ہے کہ کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کھاؤ جو چاہو اور پہنو جو چاہو اور اسراف اور تکبر سے بچتے رہو. یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ محض ترک دنیا عبادت نہیں، ترک گناہ عبادت ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو ہماری جو جان ہے یہ ہماری ملکیت نہیں بلکہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی یہ امانت ہے. اس کو ضائع کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اب خود کو ان غذاؤں سے بچانا کہ جو صحت کو خراب کرنے اور طرح طرح کی بیماریوں کا سبب ہو، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے. لہذا اس معاملے میں بھی ہماری شریعت نے ہماری بھرپور رہنمائی فرمائی ہے. اور یہ موضوع لانے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یقیناً میرے مدنی چلن کے ناظرین سمجھ سکتے ہیں. جیسے کل میں نے عرض کی کہ ایک تعداد مسجد کا رخ کرتی ہے جو نارملی طور پر عام دنوں میں مسجد کا اتنا رخ نہیں کرتی جبکہ کرنا چاہیے. اسی طرح وہ کھانے پینے کی اشیاء جو نارملی طور پر ہم ڈیلی بیسس کے اوپر ہماری وہ روٹین کا حصہ نہیں ہوتی. فار ایگزامپل جو تلی ہوئی غذائیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اس کے علاوہ میدے سے بنی ہوئی غذائیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، پھر جس انداز سے ٹھنڈے مشروب ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر پورے دن کی ایک بھوک اور پیاس ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب یہ افطار کا وقت آتا ہے تو جس طرح مطلب کہ ان اشیاء کے کھانے کا ایک انداز ہوتا ہے جن میں بعض اوقات وہ انداز ہو جاتا ہے کہ جو ہماری صحت اور ہماری تندرستی کے لیے یہ مضر ثابت ہوتا ہے. اگر آپ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر بھی کسی ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں تو وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس معاملے میں رہنمائی فرمائے گا. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو پیٹ کا کفر مدینہ یہ ایک بڑا مشہور و معروف ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو متقف ہوتے ہیں، افطار کے وقت انہیں ہم کیلے دیتے ہیں اور پانی دیتے ہیں، کھجور سے بھی افطار کی جا سکتی ہے. تو نارملی طور پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے متقفین کو ہم ان غذاؤں سے بچائیں کہ جن غذاؤں کے کھانے سے طبیعت میں ایک سستی اور ایک غفلت کا جیسے کہ ماحول کریٹ ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے جو آپ کے روزمرہ کی روٹین سے متعلق ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کھانے پینے کے حوالے سے احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور یہ درست ہے اور یہی درست ہے کہ کھاؤ جو چاہو اور پہنو جو چاہو اور اسراف و تکبر سے بچتے رہو. تو کھانے پینے کے حوالے سے جو ہماری شریعت مطہرہ نے ہماری رہنمائی کی ہے، حدیثوں میں اس کی ہمارے لیے رہنمائی آئی ہے، تو ہمیں کھانے پینے کے حوالے سے ان تمام تر پہلو پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں احتیاط سے کھانا چاہیے، صحت و تندرستی کو سامنے رکھ کر کھانا چاہیے، اور کھائی نہ کھائی ایسی چیزیں کھانا جو صحت و تندرستی کو نقصان دے، پھر نہ آگے عبادت میں آپ کے لیے مسئلہ، روزے رکھنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے. بعض ایسی اشیاء ہوتی ہیں جن کے غلط استعمال سے پھر بخار بھی چڑھ جاتا ہے اور نزلہ کھانسی وغیرہ کا حساب رہتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ مومن ایک آنکھ سے اور کافر سات آنتوں سے کھاتا ہے. تو ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے. یاد رکھیے کہ رزق حلال کمانے, بدنی عبادات انجام دینے کے لیے جتنی صحت و توانائی کی ضرورت ہے اتنا کھانا لازمی ہے. بسیار خوری, یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت کھانا, اور جس کو پیٹو بھی بولتے ہیں, اس کو پسند نہیں کیا گیا. اور بعض صورتوں میں تو یہ مطلب کہ فضول خرچی میں بھی ہمیں داخل کر دیتا ہے. تو کھانے پینے کے حوالے سے ہمارے میں آپ کو چند مدنی پھول بیان کرتا ہوں, اور یہ مدنی پھول بیان کرنے کی بھی ایک یہاں نیت یہی ہے کہ اس انداز پر ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں اس معاملے میں کیا گائیڈ لائن دی گئی ہے, کیا رہنمائی ہماری کی گئی ہے. یقیناً آپ اس وقت کھانے پینے پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کہ میرے کہنے پر آپ کا ہاتھ رکتا ہے یا نہیں رکتا, لیکن میں ہاتھ روکنے یا نہ روکنے کی بحث میں نہیں پڑ رہا. نارمل سی بات یہ ہے کہ خواہش یہ ہے کہ ہم جو بھی کھائیں حلال طیب کھائیں, شریعت مطہرہ کے احکامات کے مطابق کھائیں, اور اپنی صحت و تندرستی کے کو سامنے رکھ کر کھائیں. میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر بھی دیکھ لیا جائے کہ کون سی چیز کھانے سے مجھے نفع ہوتا ہے, کون سی چیز کھانے سے مجھے نقصان ہوتا ہے. البتہ کھانے پینے کے حوالے سے اور کھانے پینے کی احتیاطوں کے حوالے سے تو کتابیں بھری ہوئی ہیں. حضرت سیدنا حامد لفاف رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں ایک شخص نے نصیحت طلب کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. تو فرمایا, دین کی حفاظت کے لیے قرآن پاک کی طرح غلاف بناؤ. دین کی حفاظت کے لیے قرآن پاک کی طرح غلاف بناؤ. عرض کیا, دین کا غلاف کیا ہے؟ فرمایا, ضرورت سے زیادہ باتیں کرنے سے بچنا, نمبر ایک, لوگوں سے بے ضرورت میل جول نہ رکھنا, نمبر دو, اور ضرورت سے زیادہ نہ کھانا. یہ تین ہو گئے. مزید فرمایا, اگر تم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی کے ہاں شاہ خیر الانام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ اہل ایمان کی جنت میں کیسی مہمانی ہوگی, تو اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاتے. اب یہ مہمانی کا ذکر ہے, مجھے اعلی حضرت کا وہ شعر آ گیا, یاد آ گیا, رضا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا, رضا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا, گدا بھی منتظر ہے خلد میں یعنی جنت میں نیکوں کی دعوت کا, خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا, خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. تو یہاں پر تین بورے اہم مدنی پھول میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں ہمیں دیے گئے ہیں, اور یہ دین کا غلاف, اسے ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ باتیں کرنے سے بچے, وہی جو زبان کا کفل مدینہ ہم کہتے ہیں. اسی طرح بے جا لوگوں سے میل جول سے بچے. اب یہ جو بے جا میل جول کرتے ہیں اور خوب لوگوں میں مطلب فضول قسم کی بیٹھک کرتے ہیں, تو ان سے بچنے کی بھی یہاں پر تاکید کی گئی ہے. اور ضرورت سے زیادہ نہ کھانا, اس کے متعلق بھی ہمیں تاکید کی گئی ہے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے, پیٹ بھر کر کھانے سے عبادت میں کی حلاوت مفقود یعنی مٹھاس غائب ہو جاتی ہے. امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت یعنی مٹھاس نصیب ہو, اور جب سے میں مسلمان ہوا ہوں دیدار الہی عز و جل کے جام پینے کے شوق میں کبھی سیر ہو کر نہیں پیا. یہ دیکھیں ہمارے بزرگوں کی کتنی پیاری اور میٹھی سوچ ہوا کرتی تھی کھانے پینے کے حوالے سے. ہم کھانے پینے کی گویا کہ حرص میں مبتلا ہیں. آپ نے ابھی کھایا, ابھی مغرب سے پہلے, اب مغرب کے بعد کھائیں گے, تراوی پڑھ کے پھر کھائیں گے، پھر کہیں چکر لگانے جائیں گے تو پھر کھائیں گے، پھر سحری میں کھائیں گے. تو عام روٹین میں تو اب دو ٹائم تین ٹائم کھاتے تھے، رمضان مبارک میں چار چار ٹائم کھا رہے ہیں، پانچ پانچ ٹائم کھا رہے ہیں، اور جو کھا رہے اس کو کھانا بھی نہیں کہہ رہے آپ. آپ یہی کہ کھانا تو دو ٹائم کھایا تھا، آپ کا کہنا یہی ہوگا بھائی ہم نے تو دو ٹائم کھانا کھایا ہے، وہ مغرب کے بعد کھانا کھایا ہے اور فجر سے پہلے سحری میں کھانا کھایا ہے، اس کے علاوہ ہم نے کھانا کہاں کھایا ہے؟ تم بولتے ہو کہ تم نے کھانا کھایا ہے، تو یہ اس کے علاوہ جو ہے وہ کھانا ہی تو ہے. واقعی اگر بھوک نہ لگے نا آدمی نہ کھائے. یہ بڑی پیاری ایک میں نے عبارت پڑھی تھی، میں نے سوچا تھا کہ آج مدنی چلنے کے ناظرین کو بیان کروں گا. طب کا رئیس پرہیز ہے اور حکمت کا رئیس خاموشی. طب کا رئیس پرہیز، یعنی جو واقعی پرہیز کرتا ہے نا کھانے پینے کے معاملے میں، کہ کیونکہ ہم جو کھاتے ہیں وہ ہمارے معدے میں جائے گا، اب وہاں سے وہ معدے کے ذریعے پھر وہ تقسیم ہوتا ہے، پھر بلڈ کے اندر ایک چیز آتی ہے، وہ پھر ہارٹ دل میں جاتا ہے خون، وہ پمپ کر کر ہمارے پورے جسم میں بھیجتا ہے، اور یوں مطلب کہ بہت ساری چیزیں ہمارے جسم میں سرایت کرتی چلی جاتی ہیں. تو میرا مدری مشورہ میرے مدنی چلن کے ناظرین کو یہی ہے کہ برائے کرم کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط سے کام لیں، اور بالکل ڈر ڈر کے کھائیں، ڈر ڈر کے کھائیں، حلال و طیب چیزیں کھائیں، ڈر ڈر کے کھائیں، اسراف سے بچیں. آپ کے دسترخوان کو کھانے کے بعد برائے کرم چیک کر لیں کہ کون کون سی کھانے کی ایسی چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزیں، جسے آپ بلا اجازت شرعی پھینک دیں، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ پھینکنا اسراف اور حرام ہوا تو گناہ گار ہوں گے. تو بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں، اور کھانے کے بعد اپنے دسترخوان کو چیک کر لیجئے. بچوں کو بھی پلیٹیں صاف کرنے کی عادت بنائیے، برتن کو درست صاف کرنے کی عادت بنائیے، ہڈیاں وغیرہ جو آپ پھینک دیتے ہیں مسالہ اور اس میں بھی چاول کے دانے وغیرہ لگے ہوتے ہیں پھینک دیجیے، وہ اس کو درست انداز سے صاف کیجئے. بعضوں کو مرغی کھانے کا بڑا شوق ہے لیکن مرغی کھانا آتا نہیں ہے. مرغیوں کے کئی ایسے کھانے کے اجزاء ہوتے ہیں جو آپ ہڈیوں پر بالکل آپ چھوڑ دیتے ہیں. میں نہیں کہتا خون کھائیے، جو خون والی چیزیں ان کو کون آپ کو کہے گا، لیکن اسی طرح آپ مچھلی کھاتے ہیں، اب مچھلی کون کھا سکتا ہے؟ مچھلی کھانا بھی ایک فن ہے. بالکل وہ مچھلی کیا کھاتے ہیں کہ اس کے ساتھ اتنی کھانے کی غذا، جو غذا ہوتی ہے باقاعدہ کھائی جاتی ہے، اس کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. تو ایسا تو ہے نہیں نا کہ تھوڑا سا یہ کیا پھینک دیا، تھوڑا سا یوں دانت مارا پھینک دیا. نارملی طور پر ایک جو کھانا کھانا چاہیے، درست کھانا چاہیے، اور اپنے دسترخوان کو باقاعدہ میں آپ کو دوبارہ عرض کروں، غور سے دیکھ لیجئے، روٹی کے ٹکڑے ضائع نہ ہوں، چاول ضائع نہ ہوں، سالن ضائع نہ ہو، ان تمام چیزوں کو ضائع ہونے سے بچائیے. ایسے کئی غریب ہیں جو جتنا پھینکتے ہیں شاید اتنا دیکھنے کو بھی ترستے ہوں گے. تو یہ مت کہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کیجیے. تم جس نعمت کی قدر نہیں کرو گے تم سے وہ نعمت چھین لی جائے گی. آج ہم رزق کے معاملے میں بڑی تکلیف اور تنگی کا رونا روتے ہیں. آپ دیکھیے آپ کی اور ہماری دعوتوں کا کیا حال ہے. یہ تو خیر اب میں آپ کے گھر کی باتیں کر رہا ہوں کہ گھر کے اندر جو معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. اب جب دعوتوں میں جاتے ہیں افطار کے یہاں، ابھی تو خیر شاید افطار کی دعوتیں شروع بھی نہیں ہوئی ہوں گی، ابھی تو یہ تھوڑے بہت روزے کے وہ اس میں ہوں گے، ابھی یہ چند دنوں کے بعد افطار کی آپ کی دعوتیں شروع ہو جائیں گی. ہو جائیں گی، خالہ کے یہاں جائیں گے، پھوپھی کے یہاں جائیں گے، ماموں کے یہاں جائیں گے، دوست احباب کے یہاں جائیں گے. اب جب آپ جائیں گے تو وہاں کیا حال ہوتا ہے، ذرا غور کیا افطار کے وقت، اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، دسترخوان پر کھانا گرا دیتے ہیں، پھر وہ ٹیبلوں پہ کھانے کا رواج چل پڑا ہے تو ٹیبلوں پہ کھانا گرا دیتے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ میرے لیے سنت کو کھانے کا انداز دیکھا ہوگا، الحمدللہ کتنا خوبصورت انداز سے پلیٹ کو صاف کرتے ہیں، اپنی انگلیوں کو چاٹتے ہیں، ہڈیوں کو درست صاف کر کے دسترخوان پر ڈالتے ہیں، کہ واقعی یہ کھانے کے مینرز ہیں، ایک اسلامک مینرز ہیں، اس کو ہم سب کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے، ہم سب کو اس کے مطابق کھانا کھانا چاہیے، جیسا کہ کھانا کھانے کا طریقہ بیان کیا گیا. تو میں دعوتوں کی بات کر رہا تھا کہ اب جب ہم دعوتوں میں جائیں گے تو وہاں کیا ہوتا ہے، کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، شیرمالیں ایسی بردردی کے ساتھ پھینکی جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھی ہیں. اب خیر دعوتوں میں کہیں جانے کا موقع نہیں ملتا، نہ دعوتوں میں جانے والا کوئی ایسا ہوئے، لیکن ہم غور کرتے ہیں کہ کھانا بہت ضائع ہوتا ہے. سالن پلیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں، چاول پلیٹوں میں چھوڑ دیتے ہیں. بھائی جتنا کھانا تھا اب اتنا نکالتے ہیں, اب اس خوف سے آپ نکال لیتے ہیں کہ یار کوئی اور کھا لے گا. ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ اپنی پلیٹوں کو درست صاف, آپ جتنا کھا سکے اتنا لیجئے. تو یہ دعوتوں میں بھی جب آپ کو جانا ہو تو وہاں دو تین باتوں کی مزید میں احتیاطیں, موضوع چلائے تو میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو بے پردگی سے خود کو بچائیے گا. میں نے کل بھی آپ کو بے پردگی کے حوالے سے عرض کی تھی, افطار کے نام پر خوب بے پردگیاں ہوتی ہیں. خاندان کی عورتیں اور خاندان کے مرد, جن میں ایک تعداد اجنبی مرد اور اجنبی عورتوں کی ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں اپنانے کے بعد جو غلط طریقے اور غلط رسم و رواج ہم طریقے اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم کامیاب کہاں ہوں؟ تو پیچھے ہٹیں. ہسٹری کیا کہہ رہی ہے آپ کی؟ آپ پیچھے ہٹیں. ہم لوگ بہت پیچھے گئے, ہم لوگ آگے نہیں بڑھے, ہم لوگ کامیاب نہیں ہوئے, ہم لوگ ناکامی کی طرف گئے. ہماری کامیابی اس وقت دیکھنے جیسی تھی جب شریعت مطہرہ پر پابندی تھی, جب اسلامی بہنیں پردہ کرتے تھیں, جب مرد داڑھی رکھتے تھے اور مطلب کہ حیا کے ساتھ جیا کرتے تھے. وہ ایک الگ ماحول تھا, ایک الگ کلچر تھا. لیکن آج ایسا نہیں ہے, آج بے پردگی ہے. افطار کے نام پہ اب ہوٹلوں میں جو افطار ہوتی ہے اس کا آپ کیا کہیں گے؟ کتنا کھانا ہوٹلوں میں ضائع کیا جاتا ہے. پر ہیڈ آپ نے لے تو لیا, اب اس کے بعد جو ہوٹلوں میں جو کھانا ضائع ہوتا ہے, بوفے کے اندر جو بے دردی کے ساتھ جو کھانا نکالتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں اور کھاتے ہیں, اور اس میں جو بے پردگی ہو رہی ہو, میں مانتا ہوں کہ یہ ایسا ایک عجیب اور ناسور ہے ہمارے معاشرے کا بے پردگی, کہ اس کو کیسے نکالا جائے یہ واقعی ایک بات ہے کہ اس کو کیسے معاشرے سے نکالا جائے. لیکن آپ ساتھ دیں گے تو ہو جائے گا. آپ کہیں گے یار کوئی مانتا نہیں ہے, آپ مان جائیے, آپ اکیلے مطلب کہ ایک طرف ہو جائیے اور آپ ذہن بنا لیجئے کہ میں نے بے پردگی نہیں کرنی, میں نے اس طرح کے گناہوں بھری دعوتوں میں نہیں جانا, اور نیکی کی دعوت بھی دینی ہے, برائی سے منع بھی کرنا ہے. اب دیکھیں کیا ہم آپ کو مدنی چینل پر عورت دکھاتے ہیں؟ نہیں. جب اسلام ایک چیز کی اجازت نہیں دیتا ہم آپ کو کیسے دکھائیں؟ ہم آپ کو میوزک سناتے ہیں؟ نہیں. اسلام جب اجازت نہیں دیتا ہم آپ کو کیسے میوزک سنائیں؟ اب آپ ہوٹلوں میں جو افطار کے لیے جاتے ہوں گے تو کیا وہاں وہ سافٹ میوزک کے نام پر آپ کے کانوں میں آواز نہیں آ رہی ہوتی؟ اب افطار کے نام پر نا ایک طرح سے ایک یوں سمجھے کہ یہ بھی ایک طرح سے ایک مذہبی طور پر ایک ایونٹ بنا لیا گیا ہے کہ جناب افطار, دعوت افطار ہے. اب دعوت افطار ہو اور بیٹھے ہوئے ہیں, اب قریب ہی اگر کوئی ایسی مسجد ہے جس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی کہ وہاں سے اٹھ کر سب کو افطار کر کے مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھنی ہے. آپ کہیں گے کہ میں گھر میں پڑھ لوں گا, تو بھی یہ درست نہیں ہے کہ جب جماعت مستحبہ موجود ہے, کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے, تو پھر مسجد میں جا کر نماز کیوں نہ پڑھی جائے؟ تو کیا میں امید کروں میرے مدنی چلنے کے ناظرین کہ ہم کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط کریں گے اور بھوک سے کم کھانے کی عادت پیدا کریں گے, خواہش سے کم کھانے کی عادت پیدا کریں گے, ساتھ ہی ساتھ بے پردگی سے بچیں گے. اگر کہیں دعوتوں میں جانے کا اتفاق ہو بھی جائے تو وہاں بھی آپ کھانے پینے کے معاملے میں اپنے آپ کو بچائیے. آپ یہ نہیں دیکھیں کہ جنرلی طور پر یہ ہو رہا ہے, میں بھی مانتا ہوں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن اگر ایک ایک فرد اپنا ذہن بنا لے کہ اب ٹھیک ہے میں نے نہیں کرنا, جب آپ اپنا ذہن بنا لو گے کہ میں نے نہیں کرنا, تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پھر جو مدنی پھول میں نے آپ کو بیان کیے ہیں کم کھانے کے حوالے سے, جب ان کو اپنے مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے مزید فوائد سامنے آئیں گے. میں آپ کو مزید چند مدنی پھول عرض کر دیتا ہوں. حضرت سیدنا ابو بجیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, بہت سے لوگ دنیا میں عمدہ خوراک کھانے والے اور آسودہ زندگی گزارنے والے ہیں, مگر قیامت کے دن وہ بھوکے ننگے ہوں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کی ڈکار سنی تو فرمایا, اپنی ڈکار کم کر, اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے. ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جنہوں نے ڈکار لی تھی, جو بھی حدیث میں نے بیان کی, تو جنہوں نے ڈکار لی تھی وہ صحابی یعنی ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس روز سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات ارشاد فرمائی, اس روز سے لے کر آج تک میں نے کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا, اور مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ آئندہ بھی میری پیٹ بھر کر کھانے سے حفاظت فرمائے گا. تو پیٹ بھر کر کھانے کے معاملے میں ہمارے بزرگوں کے ارشادات بڑے واضح طور پر موجود ہیں, اور حدیث بھی اپنے سامنے ہم رکھ سکتے ہیں کہ جب جیسے کہ کھانے کے حوالے سے ہے نا, کہ ایک حصہ غذا, ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا, یہ تین حصے جو ہمارے کھانے پینے کے حوالے سے بیان کیے گئے, یہ یقین مانیے صحت مند رہنے کا انتہائی عمدہ مدنی پھول ہے. تو یہ بھی یوں سمجھیے کہ ایک کامیابی کا راستہ ہے کہ کھانے میں وقت برباد مت کیجیے, کھانے کی وجہ سے اپنی صحت کو بھی برباد مت کیجیے, صحت و تندرستی کو سامنے رکھ کر اپنی غذا حاصل کیجیے تاکہ عبادت پر قوت پا سکیں, نماز پڑھ سکیں, تراویح پڑھ سکیں, اچھی انداز سے روزے رکھ سکیں. آپ کم کھانے کی نیت کر لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خاموشی اختیار کیجیے, موڈ خراب مت کیجیے. خاموشی اختیار کرنا اور موڈ خراب کرنا یہ الگ الگ ہے. یعنی آپ حشاد بشاش رہیے, چہرہ مسکراتا رکھیے, بات کم کیجیے, حسب ضرورت کرنی ہو تو کیجیے, لکھ کر بات کر لیجیے, ورنہ خاموش رہیے, ذکر اذکار پڑھیے. آپ کو رونا آئے گا, آپ کو رقت آئے گی, آپ کا دل بھرتا رہے گا. یہ ایک ایسی لذت ہے جسے وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے یہ کام کیا ہو. بڑی لذت ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ کل مزید مدنی پھولوں کے ساتھ اور کامیابی کے راستے پر چلنے والے مدنی پھول لے کر انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں گا. آئیے ہم اپنے سلسلے کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
جاگتے ہیں دوستوں یاروں کے ساتھ, تھوڑا بہت گھوم رہے پھر رہے ہوتے ہیں.
ہمارا تو کچھ خاص نہیں ہوتا, بس کام پہ ہوتے ہیں, تراویاں پڑھتے ہیں, سو جاتے ہیں.
ہم لوگ تو یہاں ہیلپر لوگ ہیں, اثر کے ٹائم پہ دکان بند ہوتی ہے, بند ہونے کے بعد پھر ہم لوگ گھر جاتے ہیں.
کرکٹ وغیرہ یہ وہ پوری پوری رات کھیلتے ہیں سحری تک, پھر گھر جا کے سحری ویری کرتے ہیں, نماز وماز پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں.
کرکٹ کھیل لیتے ہیں, کبھی بیڈمنٹن کھیل لیتے ہیں,
نائٹ میچز کھیلتے ہوں جب تراویح سے فارغ ہو جاتا ہوں.
زیادہ تر دوستوں میں کرکٹ وغیرہ کھیلنا تراویح کے بعد.
کچھ لوگ بازاروں کی طرف نکل جاتے ہیں, کچھ لوگ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں,
قرآن پڑھا پھر کرکٹ کھیلنے نکل جاتے ہیں, پھر شہری میں آتے ہیں.
کچھ لوگ محلوں میں چھڑوں پہ مختلف کھیلوں کی دکانوں پہ یا تاش کھیلتے ہیں.
شہری تک تو وہ جاگے گا نا جو کام نہیں کر رہا ہو فارغ ہو. اب کام کرنے والا تو بےچارا تھکا ہوا ہوتا, اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا, وہ کہاں جاگ پائے گا.
شہری تک کرکٹ ہی چلتی ہے, اس کے بعد پھر
فجر کی نماز پڑھ کے سو گئے.
ایک گیدرنگ سے بن جاتی ہے تو لوگ باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ایک رج کا جیسا ماحول بن جاتا ہے.
بس دوستی یاری میں اس میں بس بیٹھتے ہیں, بیٹھ کے پھر اپنا 11-12 بجے بس اپنے گھر جاتے ہیں, پھر شہری کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں.
رمضان میں اور کیا کر سکتے ہیں
کہ جو چائے پارٹی چلی ہے, کبھی کبھی گپ شپیں لگ رہی ہیں, ٹولیاں بن جاتی ہیں فیملی میں, کزنس کی آپس میں بیٹھ جاتے ہیں, گپ شپ کرتے رہتے ہیں, اس کو کافی وقت بیت جاتا ہے, پتہ چلتا ہے اسی اثنا میں پھر شہری کا ٹائم ہو جاتا ہے, پھر لوگ اس میں مشغول ہو جاتے ہیں. اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں لوگوں کی, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں الحمدللہ ان چیزوں سے بچتے ہیں, اور تہجد کا بھی انتظام کوشش کرتے ہیں کہ تہجد کا بھی انتظام کر لیں.
میں تو جاب پر ہوتا ہوں فل نائٹ, اب میری روٹین دوسری بزی ہوتی ہے. کچھ لوگ نائٹ جو ہے کرکٹ کھیل کے گزارتے ہیں, کچھ لوگ جلدی سو جاتے ہیں. ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ روٹین ہوتی ہیں.
یہ تو انسان کے خود کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ سو کے گزارے عبادت کر کے. جس کو زیادہ فکر ہوتی ہے دین کی تو وہ راتیں عبادت بھی کرتے ہیں, یعنی جتنی بندے کی ہمت ہوتی ہے اس حساب سے لیتے ہیں. جیسے کوئی بڑی رات آتی ہے تو لوگ بولتے ہیں جاگنے کی رات ہے, وہ جاگنے کی نہیں بیسکلی عبادت کی رات ہوتی ہے. تو آپ وہ عبادت میں گزارے ہیں یا جاگ کے باہر دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کے گزارے ہیں, وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
عبادت میں, مزدوری میں, بس ایسے ہی گزارتے ہیں. عبادت کے ٹائم پہ عبادت کرتے ہیں, آرام کے ٹائم پہ آرام کرتے ہیں,
ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور اپنا دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہوتے رہتے ہیں.
تراوی پڑھنے کے بعد آئے, پھر آج کے اسکول وغیرہ بند ہے, اسکول وغیرہ تو اس کی وجہ سے بچے کرکٹ وغیرہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. شہری تک اپنا کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں, کرکٹ جب اس کا آتے ہیں اپنا شہری کیا, پھر سب کے ساتھ نماز پڑھی اپنا سو گئے. یہ روٹین چل رہا ہے آج کل.
ٹی وی بھی دیکھا, روزہ رکھا, نماز وماز پڑھ کے سو گئے.
رات میں تو یہ ہے کہ رات میں جلدی سو جائیں تاکہ صبح سحری میں ٹائم پہ آنکھ کھلے. بہت سے لوگ تو بھائی ٹی وی دیکھتے ہیں, لیکن بہت سے صبح جن کو جاب پہ جانا ہوتا ہے وہ صبح جاب پہ چلے جاتے ہیں.
لوگ زیادہ تر کرکٹ کھیلتے ہیں, کہیں گھومنے پھرنے چلے گئے, کوئی دوستوں وغیرہ میں بیٹھ گئے, کہیں جا کے بیٹھ گئے, اس طریقے سے گزارتے ہیں, لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے.
دوست تیار ہوتے ہیں, باتوں کا دوست ٹریٹ دے دیتے ہیں کہ آج سحری میری طرف سے کی جائے, تو سارے دوست تیار مل کر باہر پوری رات جاگتے ہیں, اور پھر سحری ویری کر کے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر گھر آ کر اپنا سوتے ہوتے ہیں آرام کرتے ہیں. ہر کوئی اپنے فوبیز ہیں ان کی, کوئی کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے, کوئی سنوکر پہ ہوتا ہے, کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے, کوئی کیا, اس طرح وقت گزر جاتا ہے.
یہ ہے ہماری عام لوگوں کے ایک طرح سے ملے جلے سے جذبات و تاثرات. اور نہیں تو یہ ایک موٹی بات عقل میں نہیں آتی کہ پورا سال گزر جاتا ہے, کبھی آپ نے نائٹ میچ سنے نہیں ہوتے ہوں گے. یہ پتہ نہیں, یہ رمضان کی جو راتیں جو عبادت میں گزارنے کی راتیں ہیں. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک آیا کہ جیسے رمضان مبارک آیا تو جیسے کہ وہ عبادت ہی عبادت, عبادت ہی عبادت, عبادت ہی عبادت. اور جیسے دیگر بزرگوں کے لیے ہم پڑھتے سنتے ہیں کہ اتنی عبادت اتنی عبادت, لیکن یہ واقعی مطلب کہ عجیب و غریب و غریب و عجیب سی ایک بات ہے کہ ہمارے جو یہ عام لوگ ہیں جن کی ابھی آپ نے سنا کہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں, کوئی لوڈو کھیل رہا ہوتا ہے, کوئی شطرنج کھیل رہا ہوتا ہے, کوئی تاش کھیل رہا ہوتا ہے, یعنی کئی چیزیں تو اس کو شریعت نے ناجائز و حرام قرار دیا ہے. تاش تو اگر بغیر شرط کے بھی ہو تو بھی ناجائز ہے, اور بہت سارے ایسے احکام ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں. لیکن یہ عجیب سی بات یہ ہے کہ اس طرح رمضان و مبارک کی ان راتوں میں کھیل تماشوں میں وقت گزارنا, فضولیات میں وقت گزارنا, اور پھر اب یہ جس کو دیکھو وہ نائٹ وہ کرکٹ کھیلتے ہیں, میچ کھیلتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں, میچ کھیلتے ہیں. تو کرکٹ اور میچ کھیلنے والوں سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ کرکٹ اور میچ جو کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا یہ اپنے گھر کے میٹر سے وہ بتی آن کرتے ہیں؟ جی بتی کہاں سے آن کرتے ہیں آپ گھر کے میٹر سے؟ امی کو کہتے ہیں کہ امی ہمارے گلی کے اندر وہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے رات کو, وہ یہ جو بڑے بڑے جو ہمیں جو ہزار ہزار وولٹ کی جو ٹیوبیں جلانی ہیں تو ذرا میں گھر کے میٹر میں جو ہے نا وہ کنڈا لگا رہا ہوں, وہ تار لگا رہا ہوں, اس کا بل جو آئے گا نا وہ امی ہم پیمنٹ کریں گے. پھر دیکھیے کہ امی اور ابو آپ وہ کتنا کرکٹ کھیلنے دیتے ہیں, اب وہ کتنا گلیوں میں میچ کھیلنے دیتے ہیں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اس میں آپ کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ ویسے بھی کنڈا لگانا یہ تو ناجائز ہے, نارملی تو وہ کنڈا لگاتے ہیں لوگ, بجلی اسی طرح لیتے ہیں. اب ان کو کوئی منع نہ کرے یا یہ نہ کرے تو یہ مطلب دلیل نہیں ہے کہ جناب ہمیں کو منع نہیں کرتا, یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ منع نہیں کرتا. بھائی یہ سوچئے کہ یہ کر کیا رہے ہیں آپ. اب میں تمام تر ناظرین اور جو ہمارے جنہوں نے یہ سوالات جن سے پوچھے گئے کہ ہم یوں کرتے ہیں ہم یوں کرتے ہیں, جو عبادت کرتے ہیں, جو ریاضت کرتے ہیں, یا مطلب کہ فرض وغیرہ جو عبادت انہوں نے ادا کی نارمل تھی اور پھر رات کو سو گئے, صبح ان کو کام کاج پہ جانا ہے, اٹھے سحری کر لی اور نارمل نماز اپنے وقت پر ادا کر لی, ٹھیک ہے. لیکن جو راتوں کو گھومتے پھرتے ہیں, گل چھڑے اور آتے ہیں, پھر بعض جو رمضان اور مبارک کی بے حرمتی کرتے ہیں, چیخو پکار پہ پٹے شٹے بناتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, موٹر سائیکلوں پہ گھومنے جاتے ہیں, یہ تفریح وہ تفریح. یعنی رمضان مبارک کی راتیں جو عبادت کی راتیں ہیں کہ دن کو روزہ رکھنا ہے, رات کو قیام کرنا ہے, رات کو اللہ کی عبادت کرنی ہے, ریاضت کرنی ہے, اس رب کو راضی کرنا ہے, رمضان کی برکتیں لینی ہیں, لیکن یہ عجیب قوم ہے کہ اس کو وہ ان چیزوں میں وہ مصروف رہتا ہے. آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بار امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم زیارت قبور کے لیے کوفے کے قبرستان تشریف لے گئے, وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی. آپ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی, چنانچہ بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض گزار ہوئے, یا اللہ اس میت کے حالات مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما. اللہ کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً قبول ہوئی, اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے تھے سب اٹھ گئے. اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا. کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ سے اس طرح فریاد کر رہا ہے, یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں. قبر کا دہشتناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کو بے قرار کر دیا. آپ نے اپنے رحمت والے رب عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دی اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست کی، غیب سے آواز آئی، اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ اس کی سفارش نہ فرمائیں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان مبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان مبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ میری لاج تیرے ہاتھ میں، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما اور اس بیچارے کو بخش دے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رو رو کر دعا کر رہے تھے، اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا، چنانچہ اس مردے سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں اب آپ کو امیر سنت کی کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں کہ غور طلب چیز یہ ہے کہ رمضان و مبارک کی بے حرمتی کرنے والے کا جو خوفناک اس وقت انجام آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، اس میں درس ہی درس ہے کہ رمضان مبارک کی پاکیزہ راتوں میں کئی نوجوان محلے میں کرکٹ فٹ بال وغیرہ کھیل کھیلتے، خوب شور مچاتے، اور اس طرح یہ بد نصیب خود تو عبادت سے محروم رہتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی بے حد پریشانی کا باعث بنتے ہیں، نہ تو خود عبادت کرتے نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ اس قسم کے کھیل اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں، نیک لوگ تو ان کھیلوں سے صدا دور ہی رہتے تھے، خود کھیلنا تو درکنار، ایسے کھیل تماشے دیکھتے بھی نہیں، بلکہ اس قسم کے کھیلوں کا آنکھوں دیکھا حال یعنی کومنٹری بھی نہیں سنتے، لہذا ان حرکات سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور خصوصاً رمضان مبارک کی بابرکت لمحات تو ہرگز ہرگز اس طرح برباد نہیں کرنی چاہیے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چند مدنی پھول میں نے آپ کو عرض کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے تاش کھیلنے کو مطلقاً حرام لکھا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ پتوں کے ذریعے کھیلے جانے والے ایک کھیل کا نام اور تاش حرام مطلق ہیں، کہ ان میں علاوہ لوح العیب کے تصویروں کی تعظیم ہے۔ تو میرے پیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چند مدنی پھول، یہ جو ویڈیوز آئیں، ان میں یقیناً بعض کے جذبات تھے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والوں کی عبادت قبول فرمائے، اور جو جو میرے عاشقان رسول مدنی چینل پر ہیں، اگر معاذ اللہ صبح معاذ اللہ راتوں کو گناہوں میں گزارتے ہیں، ٹی وی کے ذریعے فلمیں ڈرامے گانے باجے اس میں راتیں بسر کرتے ہیں، بد نگاہیاں کرتے ہیں، گناہوں بھرے معاملات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بالخصوص ڈرنا چاہیے۔ رمضان مبارک میں جہاں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اتنا معزز مہینہ ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے آپ کے موبائل فون میں کیا ہے، آپ کے پی سی ٹیبلٹ میں کیا ہے، آپ کے لیپ ٹاپ پر کیا ہے، آپ کے ٹی وی کی اسکرین پر کیا ہے، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ اب یعنی میں جن سے بات کر رہا ہوں سارے کے سارے بچے تو نہیں نا، اچھے برے کی تمیز تو ہونی چاہیے، سیاہ سفید کی تمیز تو ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو غفلت اور فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں، یہ رمضان مبارک چند ہی دنوں کا ہے، یہ چلا جائے گا، تو پورا سال جن کھیل تماشوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا، پتہ نہیں رمضان مبارک میں ایسا کیا عجیب و غریب ماحول بن گیا ہے کہ اس طرف کھیل تماشا ہو جاتا ہے۔ آئیے کچھ کالز لیتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام محمد اشرف اتاری ہے، میں باب الاسلام سندھ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال نگرانی شورا کی بارگاہ میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ رعایت نہیں دیتے، لیکن زمزم نگر حیدرآباد میں ایسے بھی اسٹور ہیں باقاعدہ جس میں رمضان آفر لگائی جاتی ہے، رمضان کے حوالے سے اس میں اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں بھی بہت اچھے انداز سے ذخیرہ اندوزی اور مہنگائی وغیرہ کے حوالے سے مدنی پھول بیان ہوئے, اور مفتی علی اصغر صاحب نے بھی کرم فرمایا اور بڑے نپے تلے اور خوبصورت انداز میں آپ نے اس کے شرعی احکام بھی بیان کیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں, ملتے ہیں, سنے بھی جاتے ہیں اور بعض اوقات نظر بھی آتے ہیں کہ جو خیر خائی امت کے تحت, یہ حسن زن کے تحت کہہ رہا ہوں, امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اچھی نیتوں پر ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے, ماشاءاللہ. اور کون سنائیے؟
میں رفیق کشتی بات کر رہا ہوں تپورا گوٹ سے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حاجی عمران صاحب, میرا یہ سوال ہے کہ جب سال میں 11 مہینے ہم اس طرح کام کرتے ہیں تو پوچھو نہیں, اور جب بونس دینے کا ٹائم آتا ہے تو سیٹ لوگوں کا منہ چڑھ جاتا ہے, تو آپ اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیں.
بونس آئیے, اجیروں کے لیے ایک بڑی اس میں رعایت ہوتی ہے. اب جو کمینڈمنٹ اگر سیٹ صاحب نے کیا ہوا ہے اور نفس اجارہ میں شامل ہے, وہ اس نے طے کیا ہے, تو میرا یہی میں آپ کو کہوں گا کہ پلیز ان اجیروں پر, جو ملازمین ہیں, ان کے لیے آسانی پیدا کیجئے, اور وقت پر سیلری بھی وقت پر دینی چاہیے, اور اگر بونس آپ کو دینا یہ طے ہے اور اجارے میں اس کی شرائط وغیرہ میں سب شامل ہیں, تو برائے کرم وقت پر بونس دیجئے اور ان کی دعائیں لیجئے. ویسے بھی جب دودھ دینا ہے تو صاف ستھرا دے دیں, مینگنی والا دودھ دینے کا کیا فائدہ, اب دینا ہے وہ ستا ستا کر دینا ہے, یہ فائدہ نہیں ہوتا. خوش دلی کے ساتھ اچھے انداز سے ملازمین کو دیجئے, اور جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو وہ تو دیں, ملازمین کو دیں. ماہ رمضان میں خوب اجر و ثواب کمانے کی کوشش کیجئے. اور کال سنائیے.
محمد رمضان خان بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. میری کو ایک بہت بری عادت لگی ہوئی ہے نسوار کی, اور میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں تو اس میں درود شریف پڑھنا پڑتا ہے اور میرے منہ میں نسوار ہوتی ہے. میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ میرے منہ سے چھوٹ جائے, نہیں, کوئی میرے لیے دعا کیجئے یہ میرے منہ سے ہٹ جائے, مجھے اللہ تعالیٰ اس بلا سے نجات. آمین. والسلام علیک یا رسول اللہ, والسلام علیک یا حبیب اللہ.
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس عادت سے نجات نصیب فرمائے. جو بھی تمباکو کے عادی ہیں, چاہے سگریٹ کے ذریعے ہوں, پان کے ذریعے ہوں, گٹکے کے ذریعے ہوں, یا اس انداز سے ہوں, ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس عجیب و غریب اور انتہائی بہت عجیب عادت ہے, اور خود آپ کے تاثرات بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات عطا فرمائے. اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی, جیسا کہ درود شریف پڑھنے کے جو ادب کے اور احترام کے اور پیار کے اور محبت کے تقاضے ہیں, ان کے ساتھ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو چلا دیجئے.
یہاں لوگ روزہ رکھ کے مالک کو بلیک میل کرتے ہیں کہ میں روزدار ہوں, روزہ رکھ کے آ گیا کوئی مسجد میں لیٹا ہوا ہے. مجھے مدنی چینل میں زیادہ نعت خوانی اچھی لگتی ہیں, میں بہت شوق و ذوق سے دیکھتا ہوں. مجھے جو روحانی سکون جو ملتا ہے نا, یہ جو ہماری سبزی منڈی کے پاس جو فیضان مدینہ بنا ہے, آپ یقین ہے مجھے روحانی خوشی ہوتی ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں. جو درس دیتے ہیں, میرا دل چاہتا ہے میں اپنا کاروبار چھوڑ کے وہاں چلا جاؤں. اور یہ آپ کا جو چینل ہے, اللہ تعالیٰ اس میں اور برکتیں نازل فرمائے. تعریف تو اس خدا کی جس نے فیضان مدینہ بنایا, اور میں لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ ایک دفعہ فیضان مدینہ میں جا کے نماز ضرور پڑھیں, اور نماز کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر وہاں کا درس لیں. ایسے ایسے وہاں پہ خطیب عالم بیٹھے ہیں جو صحیح رہنمائی کر رہے ہیں. خدا کے واسطے, رسول کا واسطہ میں دیتا ہوں کہ بھائی آپ وہاں جاؤ اور درس سنو, نماز پڑھو, انشاءاللہ انشاءاللہ ساری تکلیفیں دور اللہ تعالیٰ کر دے. فیضان مدینہ میں اللہ نے بہت برکتیں رکھی.
جی, فیضان مدینہ میں الحمدللہ واقعی بہت برکتیں ہیں. یہاں کے مبلغین اور یہاں ماشاءاللہ سمجھانے والے سکھانے والوں کی ایک تعداد ہے, اور اس وقت اعتکاف کی بہاریں ہیں. ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی صحبتیں ہیں. ان حضرت سے بھی میں عرض کروں گا کہ ایک تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دعوت اسلامی اور فیضان مدینہ اور مدینہ چینل کے حوالے سے اپنے اچھے تاثرات ہمیں بیان کیے, اور آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ جائیں, آپ آ تو جائیے, آپ 30 دن کے اعتکاف میں ہی آ جائیے, پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کر لیجئے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سنتوں کا راستہ